الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ذاتی لحاظ سے اللہ پاک کی کس قدر نعمتیں ہم پر متوجہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے روحانی لحاظ سے، مادی لحاظ سے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. سر سے پاؤں تک پورا وجود اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا، نیکیوں میں لگانے کا، گناہوں سے بچانے کا ہمیں حکم دیا ہے. اب یہ زندگی ہمیں اس انداز سے گزارنی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری ملحوظ ہو، اس کی نافرمانی سے، اس کے احکام سے، روگردانی سے ہمیں بچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے شمع پر پروانے گرتے ہیں، تو تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک گھڑا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، اس دہکتی ہوئی آگ کی طرف تم بڑھ رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے اس گھڑے میں گرنے سے بچا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتیں اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے اوپر رہی ہیں کہ بندے بھٹکنے سے بچ جائیں، اللہ کے بن جائیں. عقائد کی درستگی سے لے کر اعمال کی اصلاح تک اور اخلاق کی درستگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر پہلو پر اپنے امتیوں کو توجہ دلائی ہے. باریک باریک چیزوں پر بھی آپ نے توجہ دلائی ہے، اخلاق درست فرمائے ہیں. برائیوں سے آپ نے روکنے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ گناہ اور برائی، ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا، وہ اللہ تعالی سے دور کرنے والا ہے، اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی موقع عطا فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرما کر شب و روز اللہ پاک نے انعامات کی بارشیں فرمائیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے بقدر جو ان بکریوں پر بالوں کی تعداد ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے شب و روز میں اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں. اسی طرح اب آگے حج کا موسم آ رہا ہے، حج کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ، کہ جس دن حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس دن سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے. بے شمار، ان گنت، لا تعداد اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. حاجیوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایک کنکر وہ جو شیطان پر مارتے ہیں، ہر ہر کنکر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس حاجی کا اتنا بڑا گناہ معاف فرما دیتے ہیں کہ جس ایک گناہ کے ذریعے وہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے کے قابل تھا. موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، رمضان کا موقع عطا فرمایا، حج کا موقع عطا فرمایا، دیگر عبادات رکھی، نمازیں رکھی، حج اور عمرے رکھے، ان عبادات کے ذریعے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے رکھے ہیں کہ جو بھی بندے اپنے گناہوں کو دنیا ہی کے اندر دھلوانا چاہتے ہوں، حساب بے باک کرانا چاہتے ہوں، نماز کی پابندی رکھیں. فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ان دو نمازوں کے درمیان جب دونوں نمازیں پڑھنی، فرض کیجئے کہ ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، ظہر عصر کے درمیان جو گناہ اسے سرزد ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں نمازوں کی برکت سے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. عصر کے بعد مغرب پڑھ لی، اس درمیان جو گناہ سرزد ہو گئے، جو بے احتیاطیاں ہو گئیں، تو ان دو نمازوں کی برکت سے درمیان کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. مغرب سے عشاء کے درمیان کچھ گناہ ہو گئے تو ان دو نمازوں کی برکت سے اللہ پاک نے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیا. صبح پھر فجر کے لیے حاضر ہو گیا تو رات میں جو گناہ سرزد ہوئے تو عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا. پھر جو گناہ سرزد ہوئے ظہر کی نماز پڑھ لی تو فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہوں کا حساب بے باک کر دیا. تو ہر دو نمازیں اپنے درمیان کے اندر ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، معافی کا سبب بن جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ جمعے سے جمعہ ہر دو جمعے اپنے درمیان والے گناہوں کے لیے معافی کا سامان بن جاتے ہیں. پھر رمضان سے رمضان، فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہونے والے گناہوں کے لیے اللہ پاک نے رمضان کو کفارہ بنا دیا کہ رمضان جب اہتمام سے گزار لیا تو سال بھر کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر روایت میں فرمایا کہ رمضان پورے سال کا دل ہے. وجود کے بارے میں بھی فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، سنو تمہارے وجود میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو گیا سدھر گیا تو پورا وجود سدھر گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ گیا. الا وہی القلب، سنو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اگر دل سنور گیا تو پورا وجود سنور گیا. دل کی دنیا اگر بدل گئی تو پورا وجود انسان کا بدل جاتا ہے، زندگی انسان کی سنور جاتی ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. یہ دل جب دل بن گیا حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز بن گیا، اس دل کے اندر ایمان حقیقت میں رچ بس گیا، ایمان کے تقاضے اس کے اندر آ گئے اور یہ دل صاف شفاف ہو گیا گناہوں کی آلودگی سے، حسد بغض کینہ نفرت عداوت اور بڑائی اور اسی طرح حب دنیا حب جاہ حب مال، ان تمام چیزوں سے جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے آئینے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مؤمن کی فراست سے بچنا اس لیے کہ پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. دل جب صاف شفاف ہو جاتا ہے تو وجود سے پھر انسان کے صاف شفاف اخلاق عادات ظاہر ہوتی ہیں. دل اگر گندا ہے اس میں اگر بگاڑ ہے تو اس وجود سے اس کی نقل و حرکت سے بگاڑ ظاہر ہوتا ہے. تو ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ سنو وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا پورا وجود سدھر گیا، وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ گیا اور وہ لوتھڑا دل کا ٹکڑا ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ جو زمانے ہیں ان زمانوں کے اندر رمضان کو دل کی حیثیت حاصل ہے، اگر رمضان اچھے طریقے سے گزار لیے تو پورا سال اچھا گزرے گا. رمضان اگر ایسے تیسے گزار لیے، رمضان کی ناقدری کی اور صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر سال بھر بھی انسان کا بیکار ہی گزرے گا. تو یہ اللہ پاک نے موقع رکھے ہیں جا بجا کہ بندوں کو نوازنے کے لیے، گناہوں سے معاف کرنے کے لیے، درجات کے بلند کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے. خوشی اور غمی، صحت اور بیماری، تنگ دستی اور مالداری، ہر حال میں اللہ پاک نے صاحب ایمان کی ترقی کے زینے رکھ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو ہر حال میں مزوں میں ہے، خوشی ملتی ہے، نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش اور مصیبت آ گئی صبر سے کام لیتا ہے تب اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے، خوشی ملی تب بھی اللہ سے نزدیک، خدا نہ خواستہ مصیبت اور آزمائش آ گئی تب بھی وہ صبر کا دامن تھام کے اللہ سے نزدیک ہوتا ہے. تو مومن مسلمان کا تو ہر حال اللہ پاک نے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس کو موقع عطا فرمائے ہیں. حدیث مبارک میں تو فرمایا کہ اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ بھی کوئی بیکار نہیں چبھا. فرمایا کہ یہ کانٹا بھی اس کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی دکھ درد آ گیا تو بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بندہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے. تو صاحب ایمان کو نوازنے کے لیے اللہ پاک نے ایسے انتظامات فرما رکھے ہیں عبادات کے ذریعے، اس کو اپنا قرب عطا فرمانے کے موقع دیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ساری تعلیمات دے دی، بتا دیا کہ ان کاموں کو اپناؤ گے تو ہم سے قریب ہو جاؤ گے، ان کاموں کو اپناؤ گے تو ہم سے دور جا گرو گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے تم تو اس گھڑے کے اندر جس میں آگ جل رہی ہے اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے اور میں ہوں کہ تمہیں پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، بچا رہا ہوں. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو ظلم و جہالت کی وجہ سے، ان اندھیروں کے اندر گمراہی کی وجہ سے بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. بس موت کا آنے کی دیر تھی کہ تم اس جہنم کے گڑھے میں گر جاتے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، رسول کو بھیجا، حق تمہارے اوپر اتارا، اپنی کتاب نازل فرمائی اور تم کو گمراہی سے نکال کر حق عطا فرما دیا، بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچا کر تم کو ہدایت پر لے آیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس جہنم سے تم کو بچا لیا۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جس کے اندر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسی آزمائشی گھڑی کے اندر اس کا امتحان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ موقع اللہ پاک نے رکھے ہیں اور آزمائشوں کے اندر پھر بندے کو ڈالتے ہیں۔ افا حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، تم پلٹ کر ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے، تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں مصیبت کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم اپنے ان بندوں کو آزمائیں گے، آزمائشوں میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف طاری کریں گے، جنگی حالات آ جاتے ہیں، خوف طاری ہو گیا، امن جاتا رہا، خوف آ گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک اور پیاس، غربت و افلاس کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی ان کا مال ہم گھٹا دیں گے، کبھی ان کی جان ہم گھٹا دیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی ہم ان کے کھیتی باڑی کے اندر نقصان کو لائیں گے۔ طرح طرح سے ہم ان تمام معاملات کو لا کر، نبلونکم، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ ان حالات سے گزر کر بھی کون سا بندہ ہے جو شکوے شکایت سے اپنی زبان کو روک کے رکھتا ہے، اور معاملات کے بگاڑ آنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگا کے رکھتا ہے۔ تو ان حالات سے گزرنے کے باوجود کون بندہ ایسا ہے کہ جو ہم سے رابطہ مضبوط کرتا ہے، ہماری ہی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کون ہے جو ہمارے در کو چھوڑ کے در بدر ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ ہم ان تمام حالات کے اندر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات سے گزرتے وقت صبر کا دامن تھامنے والوں کو آج آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کسی بھی طرح کی جانی مالی کوئی بھی آزمائش اور مصیبت ان پر آ گئی اور وہ صبر کا دامن تھامنے والے ہوں، تو ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، جو کہا کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کر بھی اسی کی طرف جائیں گے۔ خوشی اور غمی، صحت اور مرض، مالداری اور تنگ دستی، امن اور خوف، زندگی اور موت، ہر حالت یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ ہر حالت میں راضی رہنے والا، صبر کے دامن کو تھامنے والا، جو مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی کہتا ہو اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، فرمایا کہ ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور عام رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک ہم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو بندہ جب صاحب ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین کامل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، اور پھر آزمائشیں آ جائیں، آزمائشیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ فراوانیاں دے کر آزماتے ہیں، کبھی تنگ دستی دے کر آزماتے ہیں، کبھی صحت کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی بیماری کے ذریعے آزماتے ہیں۔ آزمائشیں آئی ہیں، فرعون کے اوپر بھی آئیں، قارون کے اوپر بھی آئیں، ان کو مالا مال کیا، ملک و سلطنت دیے، خزانوں کے انبار دیے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے، وہ سمجھے شاید یہ سارے کے ساری ہماری محنت اور ہماری ہنر مندی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرو، تو کس قدر سرکشی کے ساتھ علم بغاوت بلند کر دیا اور کہا کہ کیا باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، کون سا رب، کیسا رب، انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تو سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں ہی تو سب کو پالتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ نمرود کے پاس بھی حضرت ابراہیم گئے تو اس نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، کہا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس نے جہالت کا مظاہرہ یہ کیا کہ قیدی کو، جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو اس کے لیے موت کا فیصلہ تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک بے قصور انسان کو پکڑ کے قتل کرا دیا، کہا دیکھو یہ زندہ تھا، زندگی تھی، میں نے اس کو موت دے دی۔ انا احیی و امید. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے، یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا پروردگار تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر پروردگار ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبوہیت الذی کفر، کافر کی بولتی بند ہو گئی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک نے ان کو مال و دولت دی، فراوانیں دی، ہر طرح کی سہولتیں دی، لیکن وہ اپنے مالک و خالق ہی کو بھول بیٹھے. تو ایسے سرکشوں کے پاس پیغمبروں کو بھیجا، ہدایت کے سارے ان کے اوپر فیصلے کھول کھول کے بیان فرما دیے، لیکن وہ اپنی اس گھمنڈ کے اندر اور اپنی مالداری کے اندر، کر و فر کے اندر، بادشاہت کے غرور کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ سر چڑھ کے بول رہے تھے. اور فرعون نے تو انا ربکم الاعلی تک کا دعویٰ کر دیا. ایسے میں اللہ پاک نے پھر ہارون، یہ قارون اور فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان سب کے انجاموں کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جن کو ہم نے مال دیا، دولت دی، سلطنت دی، حکومت دی، اور رعایا کے اوپر بہت بڑا ہم نے ان کو اختیار دیا، لیکن جب وہ اپنے اللہ کو بھول گئے اور پھر ہم نے سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا ان کے پاس بھیجا، جب اس کی بات کو انہوں نے ٹال دیا اور سرکشی پر اتر آئے اور پھر جنگ کے اوپر اتر آئے. فرعون نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف جب جنگ کا پورا منصوبہ تیار کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے اپنے لشکر کشی کی اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ چلا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنی قوم کو لے کر چلیں، نکل کھڑے ہوں، ہجرت کا حکم ہو گیا، آپ چلے 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 آگے، پانی پیچھے فرعونی اور اس کا پورا لشکر، اب راستہ بالکل بند کہ پیچھے موت اور آگے پانی. اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ اب بچانا ہمارا کام ہے. بنی اسرائیل تو ڈر گئے، گھبرا گئے، کہا کہ ہم تو گئے، آگے تو راستہ ہی نہیں اور پیچھے دشمن کی فوج یلغار کر رہی ہے. اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ پانی پر عصا ماریں، راستہ بنانا ہمارا کام ہے. اب جب عصا مارا، راستہ بن گیا، 12 کے 12 قبائل تھے، 12 راستے بنے، سب کے سب اس پانی کے بیچوں بیچ ہو کر نکل کھڑے ہوئے. فرعون بھی جب پیچھے آیا، تھوڑا سا شش و پنج میں پڑا، لیکن سوچا کہ یہ تو میرے ماتحت ساری زندگی میری غلامیت میں گزارنے والے، ان کے لیے جب راستہ بنے تو اصل تو میں بادشاہ ہوں. شش و پنج میں پڑ کر اتر کھڑا ہوا اور وہاں فیصلہ ہو چکا تھا. 40 سال پہلے دعا کی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، بد دعا کی تھی، یا رب یہ سدھرنے والا نہیں، اور حضرت ہارون آمین آمین کہہ رہے ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ اللہ پاک نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کر لی گئی. اور 40 سال کے بعد اس دعا کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. یہاں تو ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے، 2 دعا یا جملہ بول کے پھر انتظار میں ہوتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ پرانے وقتوں میں ایک شخص تھا جو غلطی سے کبھی مسجد میں آ گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی اور صحن میں بیٹھ کے بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہا تھا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہا کہ جبریل امین کا انتظار کر رہا ہوں کہ 2 رکعت پڑھی، جبریل کب اتریں گے؟ تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ جلد بازی اس قدر ہمارے دل دماغ میں چھائی ہوئی کہ جلدی ہو جائے فیصلہ، صبح کی دعا کو شام اور شام کی دعا کو صبح قبول ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور چند دن کے بعد شکوے شکایت زبان پر آ جاتے ہیں، ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. وہاں پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر نے محنت کر کر کے وہاں سے اذیتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، آخر کار جب دعا کر دی، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے جو دعا کر دی ہے وہ قبول ہے کہ دشمن اب نیست و نابود ہوگا. 1 دن 2 دن 30-40 دن نہیں، 30-40 مہینے نہیں، 40 سال گزرنے کے بعد پھر وہ دعا اثر لاتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ بھی راستے میں اتر کھڑا ہوا، آگے جب بڑھا ہے، پھر اللہ پاک کا فیصلہ آیا کہ پانی اب تو مل جا. اب جب پانی ملنے لگا، غوطے کھانے لگا، اس وقت پھر اس نے وہ ایمان کے کلمات زبان پر لانے شروع کیے کہ میں بھی ایمان لایا اسی پروردگار پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں پورا قصہ ذکر فرمایا کہ ہم تو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجتے رہے، لیکن وہ سرکشی پر ڈٹا رہا. الآن اب ایمان قبول کرتا ہے. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، فساد پہ فساد برپا کرتا رہا، مہلت دی، دن دو دن، مہینے دو مہینے نہیں، سال ہاں سال کی مہلت دی تھی. لیکن اس مہلت سے تو نے فائدہ نہ اٹھایا, سرکشی پر تو بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا. اب جب ہمارے شکنجے کے اندر جکڑا جانے لگا اور موت کے فرشتے اتر آئے اور عذاب کی صورت تیرے پر نازل ہوئی, الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب تیرا ایمان قبول نہیں, اس لیے کہ عذاب کا سلسلہ شروع ہے, موت کے سارے انتظامات شروع ہیں. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ, اب ہم تیرے بدن کو ایسا بچا کے رکھیں گے کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی عبرت کا سامان بنا دیں گے. آج تک وہ عجائب گھر کے اندر اس کا وجود باقی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی زندہ ایک نشانی بنا ہوا ہے, نشان عبرت بنا ہوا ہے. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اگرچہ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں. زندگی ملتی ہے انسان کو 60-70 سال تک, سمجھانے والے سمجھاتے ہیں, نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے ہیں, انسان کا بھی حال ایسے ہی ہوتا ہے, کر و فر ملے ہوئے ناز و نعم کے اندر سکون اور سہولت کی زندگی بسر کر رہا ہے, صحت ملی ہوئی, مال و دولت ملا ہوا ہے, بیوی بچے گھر بار کاروبار ترقی, جیسے جیسے مالی وسائل وسعتیں ملتی ہیں انسان سرکشی کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, ہوتے ہوتے نمازیں چھوٹی, زکوٰۃ چھوٹی, مالی معاملات کے اندر پھر وہی مال جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت تھی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آہستہ آہستہ نافرمانی میں استعمال کرتے کرتے انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مالی فراوانیاں, یہ اسباب کی ریل پیل, یہ میری آزمائش ہے, امتحان ہے. پھر جب رسی کھینچنا شروع ہوتی ہے, وہ املی لہم ان قیدی متین, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں. یہ زندگی جو 60-70 کا دورانیہ ہے کوئی معمولی وقت نہیں, ایک لمبا وقت دیا جاتا ہے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. سمجھنے والے تو لمحوں میں سمجھ جاتے ہیں, لیکن ایک انسان کو 60-70-80 سال کی زندگی ملی, طویل زندگی, اور پھر اس میں نصیحت کرنے والے آتے رہے اور وجود کے اندر بھی نصیحت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. حضرت ملک الموت, ان سے کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ اچانک آ کر دھمک جاتے ہیں, آپ کے آنے سے پہلے کوئی الارم, کوئی سائرن, کوئی خبر دینے والا, کوئی چونکانے والا اور آگاہ کرنے والا نہیں ہوتا کہ انسان سمجھ جائے؟ فرمایا کہ مجھ سے پہلے بہت سے ڈرانے والے آتے ہیں, سب سے پہلے تو خود بڑھاپا, یہ میرا نذیر ہے, میری طرف سے سائرن اور الارم ہے کہ جب بڑھاپا آ گیا سمجھ لو کہ میں آنے والا ہوں. کہا کہ یہ بالوں کی جو سفیدی ہے, بال جب سفید ہونے لگتے ہیں, یہ میری طرف سے ڈرانے والے نذیر ہیں کہ اب بال سفید ہونے لگے, سمجھ لو کہ اب ملک الموت کے آنے کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں. فرمایا کہ یہ جو دانتوں کا گرنا, بڑھاپے کا آنا, ضعف اور قوا کا ساتھ چھوڑنا, یہ ساری میری نشانیاں ہیں, یہاں تک کہ انسان کے اولاد کے اندر بیٹے کی پیدائش ہو جائے, بیٹی کی پیدائش ہو جائے, یعنی بیٹے کے اولاد جو پوتا یا پوتی کہلاتی ہے. فرمایا کہ یہ بھی میری طرف سے ڈراوے ہیں کہ جب اولاد کی اولاد ہو گئی سمجھ لو کہ اب بڑوں کے جانے کا وقت قریب ہے. عام طور پہ باپ بیٹے یہی جیتے ہیں. جب تیسری نسل آتی ہے تو عام طور پہ پھر دادا پر دادا ان کے واپسی کے سامان ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ پوتے کا آنا, بیماری کا آنا, یہ سارے میرے ڈرانے والے تھے, میں کوئی اچانک نہیں آ کر دھمکتا, میرے آنے سے پہلے کئی ایک ڈراوے آتے ہیں لیکن سنبھلنے والا سنبھلتے ہی نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک شخص کو رکھا ہوا تھا, اس کی ذمہ داری یہ تھی, ظاہر ہے کہ امور سلطنت پھیلتے جا رہے تھے تو ذمہ داری یہ تھی. فرمایا کہ وقتاً فوقتاً مجھے چوکاتے رہا کرو, کوئی نہ کوئی آیت, کوئی نہ کوئی قصہ, کوئی نہ کوئی حدیث, کوئی نہ کوئی واقعہ آخرت کی یاد دلانے والا مجھے وقتاً فوقتاً سنایا کرو تاکہ میں دنیا کی ان مصروفیات کے اندر مشغول نہ ہو جاؤں, آخرت کی یاد بھی مجھے رہے. وہ موقع بموقع موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کبھی کوئی قرآن کریم کی آیت, کوئی حدیث, کوئی واقعہ, کوئی قصہ, کوئی بھی واعظ, کوئی نصیحت, کوئی بھی عبرت کی چیز موقع بموقع سناتے رہتے تھے. تو اس سے موت کی یاد بھی رہتی تھی, آخرت کی طرف بھی متوجہ رہتے تھے. ہوتے ہوتے زمانہ گزر گیا, ایک وقت ایسا ہے, فرمایا کہ بھائی اب تمہاری مجھے ضرورت نہیں. وہ حیران ہو گیا کہ عجیب بات ہے, ایک زمانے تک مجھ کو رکھا ہوا تھا, میری ذمہ داری لگائی اور اب مجھے فارغ کر دیا. حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, ایک زمانے سے مجھ کو رکھا تھا, اب کہاں کہ میری مجھے تیری ضرورت نہیں. فرمایا کہ اب میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے, یہی بالوں کی سفیدی خود مجھے آخرت کی طرف متوجہ کرتی رہے گی, اب تیرے مجھے وعظ اور نصیحت کی ضرورت نہ رہی. اور اپنی انگوٹھی پر بھی آپ نے لکھوایا ہوا تھا, کفا بالموت واعظا, موت کی یاد ہی سب سے بڑا واعظ ہے, جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتی رہتی ہے. موت اگر انسان کو یاد رہے تو آخرت پھر خود بخود ہی یاد رہتی ہے. موت سے جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر آخرت سے غافل ہوتا ہے, پھر انسان اتار چڑھاؤ کے اندر خٹ بٹ کرتا ہے, لین دین کے اندر, معاملات کے اندر گڑبڑ کرتا ہے. وہ بھی ایک ایسی نشانی تھی کہ کفا بالموت واعظا, موت سب سے بڑا واعظ ہے کہ جب موت انسان کو یاد رہے تو پھر انسان معاملات بھی صاف رکھتا ہے, عقائد بھی درست رکھتا ہے اور اپنے اخلاق بھی اچھے رکھتا ہے, ہر طرح کے معاملات کے اندر پھر وہ صفائی ستھرائی رکھتا ہے, تعلقات کو بھی جوڑتا ہے, معاملات کو بھی صاف شفاف رکھتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا, سبق آموز ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیشہ صلح کر کے رکھنی چاہیے, اللہ کے بندوں سے بھی صلح کر کے رکھنی چاہیے کہ نہ جانے کب واپسی کا پیغام آ جائے اور انسان واپسی کے سفر پر چل پڑے. اللہ تعالیٰ سے تو صلح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے, اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں زندہ رکھے, نماز کا اہتمام رکھے حد سے زیادہ, حلال کا اہتمام رکھے, حرام سے بچے, اور امانت داری, دیانت داری, سچائی, وعدے کا پورا کرنا, جو جو بھی ایمانی خوبیاں ہیں ان تمام ایمانی خوبیوں کو اپنا کے رکھے, دھوکہ دہی سے, جھوٹ سے اور برائیوں سے, مومن مسلمانوں کو ایذا رسانی سے, ہر قسم کی ان چیزوں سے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام موٹے موٹے صاف شفاف ہیں, ہر صاحب ایمان جانتا ہے, خود اس کے اندر اللہ پاک نے ایک ضمیر رکھا ہے, ضمیر خود بتاتا ہے موقع کے اوپر کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ استفتی قلبک وان افتاک المفتون, کوئی بھی موقع آ جائے, نزاکت کی گھڑی آ جائے جس میں تمہیں جانچنا ہو کہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں, فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھ لو, خود تمہارا دل گواہی دے گا. اس میں جو اللہ پاک نے ایمانی صفت رکھی ہے, ایمانی ملکہ رکھا ہے, وہ جوہر جو رکھا ہے, وہ ایمان خود انسان کو بتائے گا کہ یہ جو کام اس وقت میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. فرمایا کہ استفتی قلبک وان افتاک المفتون, مفتی حضرات اپنی جگہ فتویٰ دیتے رہیں لیکن معاملہ آنے پر تو اپنے دل سے پوچھ لینا کہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے, خود تیرا دل گواہی دے گا, وہ بتائے گا کہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. تو ایمانی صفات اللہ پاک نے رکھی ہیں, کمال رکھے ہیں, اور یہ جوہر اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھے ہیں. تو یہ ایمانی خوبیاں موٹی موٹی صاف شفاف ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بچپن ہی سے انسان اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے سنتا چلا آتا ہے, اسے پتہ ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے, سچ اچھی چیز ہے, امانت داری اچھی چیز ہے, خیانت بری چیز ہے, اور دیانت داری اچھی چیز ہے, دھوکے بازی غلط چیز ہے, برائیاں کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, یہ بچپن سے انسان سنتا چلا آتا ہے کہ یہ برائیاں ہیں, عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے صلح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو, جو احکامات ہیں ان کو اپنائے, عبادات کا اہتمام رکھے, اپنے اخلاق کو درست رکھے, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, اور جو جو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع بموقع احکام دیے ہیں, موقع آنے پر ان احکام کو انجام دیتا رہے. اللہ تعالیٰ سے تو صلح یہ ہے کہ عبادات کو اہتمام سے انجام دے, حرام سے بچے, حلال کو اپنائے, اور بندوں سے صلح یہ ہے کہ اپنی ذات سے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, اپنی ذات سے کسی بھی انداز سے اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے, نہ اپنی زبان سے, نہ اپنے ہاتھ سے, نہ اپنا کردار اور گفتار سے, نہ مالی معاملات سے, نہ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے, نہ اس کے بد کلامی کی وجہ سے. دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے دوسرے اللہ کے بندوں سے جو معاملات ہوتے ہیں, جو سابقے پڑتے ہیں, سب سے زیادہ جو اس کے نزدیک ہیں, قریب ہیں, سب سے زیادہ اس سے اس کا معاملہ پڑتا ہے. اور زندگی کے اندر, رہن سہن کے اندر, شادی سے پہلے اپنے ماں باپ سے, بہنوں بھائیوں سے سابقے پڑتے ہیں, شادی کے بعد پھر سب سے زیادہ سابقہ اپنی بیوی سے پڑتا ہے, بچے ہو جاتے ہیں پھر بچوں سے سابقہ پڑتا ہے. تو انسان کا رہن سہن, طور طریقے اپنے ماں باپ کے ساتھ درست ہوں, ادب اور احترام کے معاملے ہوں, ماں باپ بوڑھے ہو چکے, یہ بڑا ہو چکا, کما رہا ہے تو بھرپور طریقے سے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دل کی دعائیں سمیٹ لے, اور بیوی والا ہو چکا تو بیوی کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھے کہ کبھی اس کی دل آزاری, دل چکنی, طنز طعنے اور بات بات پر اس کی ذلت کے معاملات نہ ہوں. آل اولاد ہے, بال بچوں والا ہے, کنبے گھرانے والا ہے, تو اپنے چھوٹوں پر دست شفقت رکھے, ہمیشہ مشفقانہ انداز میں اور مہربانی والا انداز ہو, محبت والا, اپنائیت والا, ایسا انداز ہو کہ چھوٹے بڑوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوں کہ یا اللہ ان کو دیر تک ہمارے سروں پر سلامت رکھنا. تو یہ سارے معاملات جب انسان لے کر چلتا ہے تو یہ بندوں کے ساتھ صلح ہے کہ معاملات کی بھی صفائی ہو, کسی کا حق اپنے ذمے نہ دبایا ہو, کسی کا حق تلف نہ کیا ہو, کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو, کسی کو اذیت نہ پہنچائی ہو, صاف شفاف معاملات ہوں. تو بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ انسان کا سابقہ پڑتا ہے, رات دن کا معاملہ ہوتا ہے. اور گھر کی مرغی تو ویسے ہی دال برابر ہوتی ہے, جب تک شادی نہیں ہوتی تو انسان اسی خاتون کی خاطر کس قدر بسا اوقات وظیفے کھینچتا ہے. جہاں کہیں محبت کی شادی ہے تو وہاں کس قدر انسان پریشان ہوتا ہے کہ میری شادی وہیں ہو جائے. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہی ذات ہے, وہی شخصیت ہے, پھر جو اس کی بے قدری اور بے احترامی ہوتی ہے, اور پھر رات دن جو طنز اور طانے سننے کو ملتے ہیں. الامان والحفیظ, یا پھر عام جو ایک فطری نظام ہے کہ شادی سے پہلے انسان کی جستجو اور لگن ہوتی ہے, یا اللہ میری بھی شادی ہو جائے, وقت آنے پر شادی ہو گئی. بقول ہمارے ایک استاد محترم کے کہ نوجوان جب شادی کی عمروں کو پہنچ جاتے ہیں پھر وہ ہر وقت ان کی نگاہیں یہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بھی جلدی سے نمبر آ جائے, ہماری بھی فائل اوپر آ جائے جلدی سے, ہمارے ابا بھی متوجہ, اما متوجہ, ہماری بھی شادی کریں. تو اس موقع پر ایک استاد محترم ایک شعر سنایا کرتے ہیں کہ جب بھی سنتے ہیں کہ ہوتی ہے کسی کی شادی, دل میں آتا ہے ہائے ہم ہی کیوں نہ ہوئے. ہر دلہا کی شادی میں ترستے ہیں کاش ہمارا بھی جلدی وقت آ جائے, ہمارے بھی چھوارے تقسیم ہوں, اور ہماری بھی دلہن ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھے, ہمارے گھر میں بھی رونقیں آئیں. ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے, اور ہر خاتون کی چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی, میرا بھی شوہر نامدار ہو, وہ قدردان شوہر ہو جس کی میں خدمت کروں, گھرداری کروں. ہر ایک عمر کے حصے میں یہ پہنچ کر ایک چاہت اور خواہش ہوتی ہے, لیکن جب وہ نعمت مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ناقدری ہوتی ہے, بے احترامی ہوتی ہے, پھر رات دن صبح شام چپکلشیں لڑائیاں چلتی ہیں, اس کے نتائج پھر کس قدر سامنے آتے ہیں. رات دن گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوتا ہے, بسا اوقات بڑھاپے کی عمروں کو پہنچ جاتے ہیں لیکن گھر جہنم کا جہنم ہی رہتا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے. اولاد بھی بیچاری پریشان ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے کہ رات دن ہم تو بچپن سے اپنے ماں باپ کو لڑتا جھگڑتا ہی دیکھتے چلے آئے, کبھی ابا امی کو سناتے ہیں, کبھی امی ابا کو سناتی ہیں, اور کبھی آئے دن گھر میں چپکلش ہوتے ہوتے بچے بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بہانے سے گھر سے باہر نکل جائیں. ایسے گھر تو پھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور جن گھروں کے اندر پیار محبت اپنائیت اور انسیت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا خیال اور قدر و احترام ہوتے ہیں, تو وہاں پر بچوں کو گھر ہی کے اندر سکون ملتا ہے. پھر وہ گھر کے اندر آ کر آغوش محبت میں, باپ کے سائے, ماں کی شفقتوں میں پھر وہ سکون پاتے ہیں. تو ایک قصہ سنایا ہمارے ایک ساتھی ہیں, اب وہاں ڈیفنس کی جو ڈی ایچ اے کی جو مساجد ہیں اس میں ایک مسجد میں امام ہیں. ایک دن ہمارے سارے ساتھیوں کا ایک اجتماع تھا, سارے ساتھی ہم لوگ وہاں جمع تھے, ناشتے کا موقع تھا, ویسے گپ شپ چل رہی تھی, مختلف موضوعات پر بات چل رہی تھی. تو دوران گفتگو ایک بات چلتے چلتے انہوں نے قصہ سنایا, کہنے لگے کہ ایک شخص تھا, شادی کر کے اپنی دلہن کو لایا, شادی ہوئی دھوم دھڑکے سے, دلہن آ گئی, اور جس طرح عام طور پہ دستور ہوتا ہے کہ دلہن اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ سامان وغیرہ بھی لاتی ہے, جہیز وغیرہ بھی ساتھ میں آیا, تو اس کے جہیز کے سامان میں ایک صندوق بھی تھا, اور صندوق کو تالا لگا ہوا, چابی دلہن کے پاس تھی. جب چند دن گزر گئے, ذرا بے تکلفی ہو گئی, تو اس نے معلومات کی, چلو بھائی سارا سامان تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بند صندوق یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے کیسا ہے. کہا کہ یہ چھوڑے, اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الانسان حریص لما منع, جس چیز سے انسان کو روک دیا جائے نا اس میں اس کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے کہ آخر اس میں ہے تو ہے کیا. وقتاً فوقتاً وہ کھود کریت کرتا رہتا تھا, موقع پا کر پھر پوچھتا تھا اس صندوق میں کیا ہے, وہ ٹال دیتی تھی. 35 سال کا عرصہ گزر گیا میاں بیوی کی شادی کو. اس 35 سال کے بعد زندگی گزرتی گئی, یہ رفیق ہے حیات, اس دوران بال بچے بھی ہوتے رہے, گھر گھرستی بھی چلتی رہی. 35 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بیوی بیمار پڑ چکی تھی اور رخت سفر باندھ کے آخرت کی منزلوں کی طرف جانے والی تھی. اس وقت بھی اس کی جستجو باقی تھی. شوہر نے کہا کہ تم اب بیمار ہو گئی, نہ جانے کیا حالات آئے, کیا معاملات آئے, یہ راز تو فاش کرو, یہ صندوق تم لائی تھی 35 سال پہلے اپنی ماں کے گھر سے, آج تک یہ صندوق اس میں ایک تالا ہے اور چابی تمہارے پاس ہے, بتاتی نہیں ہو کہ اس میں ہے کیا. بیوی بھی جا رہی تھی دنیا سے, تو اس نے راز فاش کیا, کہا کہ جب میں اپنی والدہ کے گھر سے رخصت ہو کر نکل رہی تھی تو میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت یہ صندوق حوالے کیا تھا اور نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ اپنی زبان پر تالا ڈال کے رکھنا, شوہر کے سامنے کبھی زبان درازی مت کرنا, شوہر ہے کبھی غصہ ہوگا, کبھی نرم کبھی گرم حالات آتے رہیں گے, کبھی کبھی وہ تمہیں غصہ ہو کر سنائے گا بھی, تو کوئی بھی تلخ لمحہ آ جائے اور شوہر تمہیں اگر سنانے لگے اور تمہاری بہترامی کرنے لگے, کبھی بھی پلٹ کر اس کو جواب مت دینا, یہ صندوق لے جاؤ میرا, اور جب کبھی کوئی ایسا تلخ لمحہ آ جائے تو تم اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کرنا, اور وہ کام بھی بتا دیا کہاں کہ وہ کپڑے کی جو گڑیاں پہلے وقتوں میں بنایا کرتی تھیں خواتین, کپڑے کا چھوٹا سا گڈا گڑیا سیا, ایک وہ پتلا سا بنایا اس میں پھر روئی اور کترنے بھر کے پھر ایک چھوٹا سا گڑیا بنا دی, تو کہا کہ تم اپنے آپ کو گڑیا بنانے میں مشغول رکھنا تاکہ تمہاری توجہ ادھر سے ہٹ جائے, اور تم غصہ ہو کر پلٹ کر کبھی بھی اپنے شوہر کو جواب مت دینا, اس لیے کہ جواب دو گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. وہ نصیحت ماں سے سن کر یہ صندوق لے کر اور کہا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ جب جب ایسا تلخ لمحہ آئے تو تم اپنے آپ کو جواب دینے کے بجائے ایک گڑیا بنانے کا وقت پاس کر لینا, اپنے آپ کو مشغول کرنا اور اس گڑیا کو بنا کر اس صندوق کے اندر محفوظ کر دینا, تو یہ میرا گڑیاؤں کا صندوق ہے. تو کہا کہ اچھا لاؤ ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ کتنی گڑیاں تم نے بنائی اس 35 سال کے عرصے میں, میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی مرتبہ ایسے موقع آئے کہ جس میں میں نے تم پر برسات کی, تم پر برس پڑا, بدتمیزی کی, سنائی, ہر طرح سے تم پر میں نے ظلم و زیادتی کی, لیکن اس موقع پر تم نے کڑوا گھونٹ پیا اور اپنے آپ کو گڑیا بنانے میں مصروف کر کے وہاں وہ گڑیا جمع کر دی. تو بیوی بھی جا رہی تھی, اس نے آخر جاتے جاتے راز پاش کرنے کے لیے چابی بھی تھما دی, شوہر نامدار نے اس صندوق کھول کے دیکھا تو صرف اس کے اندر 2 گڑیاں پڑی ہوئی تھی اور 1,00,000 روپے ساتھ میں ایک رقم پڑی تھی. تو یہ دیکھ کے اترانے لگا, گھمنڈ میں آیا, کہا دیکھا 35 سال کے عرصے میں صرف 2 مرتبہ تم کو میں نے ستایا, مجھ سے اچھا شوہر کون ہوگا کہ اس 35 سال کے عرصے میں زندگی حالانکہ تلخیوں کے ساتھ گزرتی چلی آئی, نشے و فراز چلتے رہے, کہا کہ دیکھا پورے 35 سال کے عرصے میں صرف 2 مرتبہ میں نے تم کو ستایا ہے اور 2 گڑیاں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اس پر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری, سرد آہ بھری, اور کہا کہ بے شک آپ نے 2 گڑیاں تو دیکھ لی, لیکن اس کے ساتھ جو 1,00,000 روپے رکھے ہیں یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے. کہا کہ یہ 1,00,000 روپے ان گڑیاں کی قیمت ہیں جو میں معمولی معمولی قیمت کے اوپر گڑیاں بنا بنا کے بیچتی رہی, تو ان گڑیاں کی قیمت جمع ہوتے ہوتے 1,00,000 روپے بن چکی ہے. آپ کو 2 گڑیاں تو نظر آ رہی ہیں لیکن 1,00,000 روپے نظر نہیں آئے, کہ ان گنت وہ معمولی سی گڑیا جب جمع ہو جاتی تھی میں بیچ دیتی تھی محلے والوں میں, اس کی رقم اب 1,00,000 تک پہنچ چکی ہے. تو اس پر اس کو جھٹکا لگا کہ بے شک زندگی میں کتنی مرتبہ میں نے اس کو ستایا, کتنا اس کا دل دکھایا, لیکن کیسا صبر کا دامن اسے مضبوط تھام کے رکھا کہ اپنی ماں کی نصیحت کو اس نے عمل میں رکھا کہ راز فاش نہیں کیا, ان کڑوے گھونٹ کو پیتی رہی, اور میرے غصہ کرنے کے باوجود, بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنے کے باوجود, بسا اوقات شوہر جو بدتمیز سخت مزاج ہوتے ہیں ذلیل کرتے ہیں, ذلیل حد سے زیادہ بالکل گرا کے رکھ دیتے ہیں بیوی کو, اور بسا اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ اگر عورت تیز مزاج کی ہوتی ہے حاوی ہو جاتی ہے شوہر پر, وہ شوہر کو بالکل ذلیل کر کے رکھتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں نہ جانے کتنی ہم قدریں پامال کرتے ہیں, کتنے رشتوں کو توڑتے ہیں, کتنے دل دکھاتے ہیں, کتنی اذیتیں, لیکن ہمیں 2 گڑیاں تو نظر آتی ہیں لیکن 1,00,000 روپے نظر نہیں آتے. تمام کے تمام جرائم اور قصور ہمارے ہونے کے باوجود ہم پھر بھی اپنے آپ کو منزہ اور مبرہ سمجھتے ہیں کہ دیکھا اتنے بڑے عرصے میں 2 ہی گڑیاں پائی گئیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کس قدر جرائم اور کس قدر ہماری اذیتیں اور طنز اور طعنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت میں مختلف شعبوں کے سوالات ہوں گے, مالی معاملات, اخلاقیات, عبادات اور معاملات, معاشرت, ہر چیز کا الگ الگ سوال ہوں گے ہر چیز کے. تو فرمایا کہ جب رویے اور سلوک کے سوال کا معاملہ آئے گا, باری آئے گی, تو سب سے پہلا سوال ہوگا اس کی بیوی کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا تھا, بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا تھا. رویوں کے اور سلوک کے سوالوں میں سب سے پہلا سوال سب سے قریبی جو اس کا زندگی کا ساجی اور شریک ہے اس کے بارے میں ہوگا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق عمدہ اور اعلیٰ اور بہترین ہو. باہر والوں کے ساتھ تو ہر ایک حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے, صبح سے شام تک ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا ہے, اجنبی اور غیر محارم کے ساتھ تو وہ گپے مارتے مارتے تھکتا نہیں, اور بیوی کے ساتھ 2 بول میٹھے بولنا اس کو گوارا نہیں ہوتے. آفسوں کے اندر دیکھا جاتا ہے, یہ منظر عام دکھائی دیتے ہیں کہ آفسوں کے اندر جہاں مکس معاملات چلتے ہیں, اداروں کے اندر جہاں مکس معاملات چلتے ہیں, وہاں تو ہنس ہنس کے گپے مار مار کے نہیں تھکتا, خوش گپیوں میں لگا ہوا ہے, دوستیاں لگا رہا ہے, تحفے تحائف دے رہا ہے, دوسروں کے اوپر واری واری جا رہا ہے, اور گھر کے اندر بیچاری جو اپنی حق حلال کی اللہ پاک نے نعمت دی ہوئی اس کی ایسی ناقدری ہے, بے احترامی ہے کہ نہ عید کی فکر ہے, نہ بقرعید کی فکر ہے, نہ تیاری کی فکر ہے کہ اس کے بھی کوئی جذبات ہیں, اس کے بھی کوئی شوق ہیں, وہ تو پابند سلاسل ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر کو خیر بات کہہ کے اس کی زندگی میں آ چکی ہے, اس کی چار دیواری کے اندر آ چکی ہے, اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو خوشی دیتا ہے کہ غمی. لیکن حالت یہی ہوتی ہے کہ جہاں شوہر حاوی ہو گیا, بیوی ماتحت رہ گئی, تو بس شوہر اس کو ہمیشہ دبا کے دبوچ کے رکھتا ہے, اور جہاں معاملہ برعکس ہو تو پھر بیوی شوہر کو دبا کے رکھتی ہے, دبوچ کے رکھتی ہے, حالانکہ اس کے اندر کس قدر حق تلفیاں ہوتی ہیں, اور بندوں کے حقوق کے معاملات کس قدر اپنے ذمے آتے چلے جاتے ہیں. آخرت میں رتی رتی کا حساب ہے, ماں باپ نے اگر اولاد کو ستایا ہوگا, اولاد نے اگر ماں باپ کو ستایا ہوگا, شوہر نے بیوی کو, بیوی نے شوہر کو, رتی رتی کا حساب ہوگا. حتیٰ کہ مائیں اگر چھوٹے بچوں کو بسا اوقات غصے میں آ کر جھنجلا کر مارتی ہیں, پٹائی لگاتی ہیں, اس تک کا آخرت میں سوال ہوگا. استاد نے اپنے شاگرد کو زیادہ پٹائی لگا دی, ظلم و زیادتی کر دی, استاد کی سرزنش ہوگی, تم نے اپنے شاگرد کو حد سے تجاوز کر کے کیوں مارا, کیوں ڈانٹا, کیوں اس کو ذلیل کیا, کیوں اس کے ساتھ بدتمیزی کی. وہ مائیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر چٹا چٹ اپنے غصے کی بھڑاس نکالتی ہیں, آخرت میں اس تک کا بھی جواب دینا ہوگا. وہ جانوروں کا مالی اور رکھوالا اور چرواہا جو جانور ہکا رہا تھا, چرا رہا تھا, اور پھر وہ غصے میں آ کر کسی جانور پر لاٹھیوں کی برسات کر دے, آخرت میں اس تک کا بھی حساب دینا پڑے گا, جانور بے زبان پر تم نے ظلم و زیادتی کیوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ دو بکریاں تھیں, ایک سنگھ والی ایک بغیر سنگھ کی, ان دونوں کو بھی دوبارہ محشر کے میدان میں زندہ کر کے لایا جائے گا. دنیا کے اندر سنگھ والی بکری نے بغیر سنگھ والی کو سنگھ مارا تھا, اس بیچاری کے سنگھ نہیں تھے کہ بدلہ لیتی, سنگھ کھا لیا. ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا, جو دنیا میں سنگھ والی تھی اس کو بے سنگھ بنا دیا جائے گا, جو بے سنگھ تھی اس کو سنگھ دیے جائیں گے, کہا جائے گا اب تو اپنا بدلہ لے لے, وہ اس کو سنگھ مار کر بدلہ لے گی, اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو فنا کر دیا جائے گا, مٹی بنا دیا جائے گا, کہا جائے گا کونو ترابا, اب تم مٹی بن جاؤ. انسان تو پھر انسان ہے, اور مقدس رشتے تو پھر مقدس رشتے ہیں, ماں باپ تو پھر ماں باپ ہیں, بہن بھائی, کس قدر پیار بھرے رشتے اللہ پاک نے عطا فرمائے, اولاد جیسی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمایا, بیوی جیسا دست و بازو اللہ پاک نے عطا فرمایا. زندگی میں انسان قدر نہیں کرتا, لڑتے لڑتے بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور جب دنیا سے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں, پھر جو تشنگی اور اکیلا پن محسوس ہوتا ہے, اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں. مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا, پھر تو نام آتے ہی ٹپ ٹپ آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. زندگی تو لڑ جھگڑ کے گزار دی, کبھی دو بول میٹھے نہ بولے, کبھی کسی خوشی کے موقع پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی, کبھی اس کی محنت کو نہیں سراہا, بیچاری گرمی میں دھوپ اس میں چولہے کے سامنے کھڑی ہو کر ایک سے ایک کھانے پکاتی رہی, روٹیاں کھلاتی رہی, کس قدر اپنے آپ کو پسینہ پسینہ کرتی رہی, کبھی دو بول محبت کے اس کی حوصلہ افزائی کے زبان پر نہ آئے. مرنے کے بعد پھر انسان قدر کرے اور روئے دوسروں کے سامنے تو پھر کیا فائدہ. محبت تو یہ کہ انسان موقع بموقع محبتوں کا اظہار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جس سے محبت ہو. ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے صحابی گزر رہے تھے, تو ان صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, یا رسول اللہ وہ جو صحابی ہیں نا ان سے مجھے ایک عجیب محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے. آپ نے فرمایا کبھی ان کو بتایا تم نے؟ کہا نہیں. فرمایا کبھی موقع ہو تو بتا دینا, جس کسی سے اللہ کے لیے محبت ہو تو بتا دینا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی, فرمایا کہ جب کبھی کوئی تم سے اظہار محبت کرے کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے, تو تمہیں بھی چاہیے کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں کہ جس ذات کی خاطر تم نے مجھ سے محبت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا سلیقہ سکھائے ہیں, ایسی محبت بھری زندگی سکھائی ہے کہ سادہ زندگی کے اندر گھر میں فقر و فاقہ ہوتے تھے صحابہ کے گھروں میں, لیکن ایسی محبت سلیقے سکھائے ہیں کہ بیوی شوہر کا ادب اور احترام کرنے والی, شوہر بیوی کا ادب اور احترام کرنے والے. میں نے قصہ سنایا تھا رمضان سے پہلے کہ گھر کے اندر چھوٹا بچہ بیمار چھوڑ کر گئے ہیں, واپس پلٹ کر آئے ہیں, سفر کی تھکان ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا. گھر پہنچے شوہر نامدار تو بیوی نے کھانا کھلایا, آرام سے بات چیت کی اور پوچھا کہ بچہ کیسے؟ کہا کہ وہ آرام سے سویا ہوا ہے, آرام کی نیند سو رہا ہے. اور اس کے بعد رات کو میاں بیوی کا ملاپ بھی ہوا, ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوئے. صبح جب سحری کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، اس وقت پھر بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اور امانت رکھوانے والا اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ وہ امانت صحیح سالم اس کو حوالے کر دینی چاہیے۔ ایک تمہید بانی ذہن بنایا اور اس کے بعد پھر طریقے سے بتایا کہ وہ جو امانت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی تھی بیٹے کی شکل میں، وہ جو بیمار تھا وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ ایک ذہن بنا کر طریقے سے بتایا کہ شوہر اچانک اس کو دھچکانے لگے کہ ہمارا بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا۔ اس کے بعد پھر ان کی سارے سب کچھ اب ہو گیا، پھر یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ رات تو عجیب قصہ ہوا، میری بیوی نے سفر سے واپسی پر مجھے کہیں سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ گھر میں ہمارا بچہ مرا ہوا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے مجھے کھلایا پلایا اور ہم نے شباشی بھی کی، اور صبح اس نے اس طرح ترتیب سے پھر میرا ذہن بنا کر پھر مجھے آگاہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس خاتون کے اس قدردانی پر کہ اس نے اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھا کہ شوہر سفر سے آیا ہے تھکا ماندہ ہے، آتے ہی اطلاع دوں گی، صدمے کی خبر اس کو دوں گی تو دھچکا لگے گا۔ پہلے ان کو آرام کرا دیا، کھلایا پلایا، رات گزار دی، اور صبح تمہید باندھ کر اطلاع دے رہی کس قدر اونچے حوصلے تھے۔ فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے اس ملاپ کی برکت سے ایسی اولاد عطا فرمائیں گے کہ تمہاری نسل میں 10 حفاظ قرآن پیدا ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے ایسا ہی کیا کہ اس رات کی برکت سے اللہ پاک نے ایسی اولادیں عطا فرمائی کہ 10 حفاظ قرآن اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو وہ بھی ایک بیوی تھی کہ شوہر کا اس قدر خیال ہے کہ شوہر کو تکلیف نہ پہنچ جائے اس خبر کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے، اور شوہر بھی بیویوں کا خیال رکھتے تھے۔ بدر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہیں وہ بیمار ہیں، آپ سے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان کی تیمارداری زیادہ ضروری ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی ایک جنگ سر پر تیار کھڑی ہے، لیکن بیوی کا رشتہ اور ان کی خدمت اس قدر عظمت والی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی دیکھ بھال زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کی دیکھ بھال، تیمارداری، علاج معالجہ، خیر خیریت، سارا سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے لمحات گزرتے گزرتے زندگی تمام ہوئی، انتقال فرما گئیں، اور غسل، کفن، جنازہ، اور اس کے بعد تدفین کا عمل ہو رہا تھا۔ تدفین سے فارغ ہو کر وہاں جو حضرات موجود تھے قبر پر مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، تو وہاں سے قاصد پہنچا کہ بدر کے مار کا فتح ہو گیا۔ ادھر غزوہ بدر ہوا ایک مار کا عظیم الشان، اور ادھر اللہ کے صحابی ان کو تعلیم یہ کہ آپ اپنی اہلیہ کی دیکھ بھال اس وقت کریں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو شوہر کو بیوی کی خدمت پر بیوی کو شوہر کی خدمت پر مامور فرما دیا۔ پھر جب معاملہ آیا غزوہ بدر کے تمام مجاہدین کے درمیان، اللہ پاک نے عظیم الشان جو انعام عطا فرمایا، فرمایا کہ سارے کے سارے شرکائے غزوہ بدر جن کی لگ بھگ تعداد 313 تھی، سب کے سب بخشے بخشائے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت بھی اتری تھی اس موقع پر جنہوں نے غزوہ بدر کی جنگ میں حصہ لیا، اور جو 313 صحابہ کی جماعت تھی ان کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شمار فرمایا۔ فرمایا کہ عثمان بھی ہمارے ساتھ اگرچہ بدنی لحاظ سے شریک نہیں تھے، لیکن جذبات کے لحاظ سے اور اپنے تصورات خیالات کے لحاظ سے وہ ضرور شریک تھے، ہمارے کہنے پر وہ وہاں رکے۔ فرمایا کہ جب غنیمت کے حصے تقسیم ہو رہے تو بدستور ان کا بھی پورا حصہ مقرر کیا گیا۔ تو شوہر کے ذمے بیوی کی خدمت، بیوی کے ذمے شوہر کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، اور ماں باپ کے ذمے اولاد، یہ مقدس رشتے، قریبی رشتے، محبت بھرے، پیار بھرے رشتے جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، ان رشتوں کو بھی صلح کے ساتھ نبھانا ضروری ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خاتون خانہ، ازواج مطہرات جا بجا سوالات کے ذریعے بہت سارے مسائل نکلوایا کرتی تھیں، بہت ساری صحابیات ہیں وہ آ کر اپنے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر خواتین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ تو آپ کے ساتھ جہاد کے میدان میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، جہاد کے میدان میں آپ کے ساتھ نکلے ہوئے، عید کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو خواتین ہیں، ہمیں گھر میں رہنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ مردوں کے لیے جو اللہ تعالی نے احکامات رکھے کہ باہر نکل کر وہ ساری عبادات انجام دو، ان عبادات کے انجام دینے پر جو اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا، وہ تمام کے تمام اجر و ثواب اللہ پاک نے تمہارے امور خانہ داری کے اندر رکھ دیے۔ تم گھر کے اندر کام کاج، جھاڑو پوچھا لگا رہی ہو، شوہر کی خدمت روٹی پکاری ہو کھانا پکاری ہو، فرمایا کہ وہ بڑے بڑے اجر و ثواب جو جہاد کے میدان میں جا کر مرد حاصل کرتے ہیں، عیدین اور جمعے کے مجمع میں جا کر حاصل کرتے ہیں، شانہ بشانہ نکل کر وہ حاصل کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ تمام کے تمام اجر و ثواب پورے پورے تمہیں بھی ملتے ہیں امور خانہ داری کے اندر، گھر کی جھاڑو پوچھا لگا رہی ہے لیکن خدمت ہو رہی ہے اپنے شوہر کی، اپنے بال بچوں کی، صاف ستھرا گھر ہے، برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو پوچھا ہو رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، روٹی پک رہی ہے، ان امور خانہ داری کے اندر اللہ پاک نے وہ تمام اجر و ثواب رکھ دیے برابر کے، کہ آخرت میں یہ بھی محروم نہیں رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا، عورت جب وہ پانچ وقت کی نماز کی پابند ہو، وصامت شہرہا، رمضان المبارک جب ملا روزے رکھ لیے، وحسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھا، پاک دامن رہی، شوہر کے علاوہ حرام کاری میں کبھی کوئی مبتلا نہیں ہونے دیا، عزت اور آبرو کو محفوظ رکھا، وحسنت فرجہا، وأطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها، چار خوبیاں بیان فرما دی کہ پنج وقتہ نمازی ہو، رمضان کی روزے دار ہو، عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے والی ہو، عفت اور پاک دامنی کی پیکر ہو، اور شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو۔ فرمایا دخلت من ای ابواب الجنۃ شاءت، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں، اللہ کی عبادت روزے کی شکل میں، اللہ کے حکم کی تعمیل عفت اور پاک دامنی کی شکل میں، اور شوہر کی خدمت اطاعت اور فرما برداری کی شکل میں۔ فرمایا کہ چار خوبیوں کی جو مالک خاتون ہوگی، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے ایک نہیں دو نہیں آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے اس کا دل چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو رشتے اللہ پاک نے اتنے مبارک رکھے ہیں کہ بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہو، شوہر بیوی کی دیکھ بھال لگتا ہو، اس کے نان نفقے کی، اس کی ضروریات کی، لباس پوشاک کی۔ کس قدر شکایات آتی ہیں، یہ جہاں سنوائی ہوتی ہے تعویذ گنڈوں کے چکرات ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کوئی عالم دین کہیں پر کوئی مسئلے مسائل سننے کے لیے بیٹھتے ہوں، دسیوں نہیں سینکڑوں مسائل آتے ہیں شکوے شکایات کے، کہ ہمارا خیال ہی نہیں رکھتے، شوہر کو اپنے بال بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، رات دیر سے آتے ہیں اور سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، اور صبح منہ اٹھایا پھر آفس چلے گئے، سارا دن غائب رہے، پھر رات کو آئے وہی ٹیڑھی شکل بنا کر، ابو سن کم تریرا بن کر۔ ہمارے جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو مرد بھی آ کر شکایت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، میں جب گھر میں آتا ہوں تو چڑچڑا ہو جاتا ہوں، غصہ آ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا گدھا ہے، گھر میں جب داخل ہوتا ہے شیطان اپنے اس گدھے پر سوار ہو جاتا ہے، اس گدھے کو اتنی بھی قدرت اور قوت نہیں کہ شیطان کو اپنے آپ سے ہٹا سکے، شیطان اس پر سوار ہے، سارا دن تو باہر پھرتا رہا، ادھر ادھر منہ مارتا رہا، حرام کاریاں کرتا رہا، ہنسی مذاق گپ شپ کرتا رہا، یہاں تک کہ نوبت آتی ہیں، مسئلے مسائل آتے ہیں گھر میں آنے کے باوجود، اب تو یہ وبا عام ہو چکی موبائل کی، اس میں غیروں کے ساتھ تعلقات، محبتیں، عشق و محاصلے اور محبتیں جتائی جا رہی ہیں، ہنس ہنس کے، بیگم کو تو مسکرا کر کبھی دیکھا نہیں، اور بستر پر لیٹے لیٹے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اس بیچاری کو آگ لگی ہوئی تن بدن کے اندر کہ کس کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، غیروں کے لیے تو اتنے میٹھے، اور اپنا جو مبارک رشتہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ یہ جنت تک کے لیے قائم رہے گا، اس کے لیے اتنے کڑوے کہ سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں۔ تو بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ یہ تو شیطان کا گدھا ہے، کہ شیطان دروازے پر اس کے تیار کھڑا ہے، کہ دن بھر تو اس کو میں نے بہکایا، گمراہ کیا، ادھر ادھر منہ مارے، دوستیاں یاریاں دوسروں پر لٹانا، واری واری جانا، گھومنا پھرنا، پکنکیں منانا غیروں کے ساتھ، اور جب گھر پر آتا ہے تو پھر ابو سن کم تریرا، ٹیڑھی شکل لے کر، غصے میں بھر کر داخل ہوا، کبھی بچوں پر برس پڑا، کبھی بیوی پر برس پڑا، کبھی گھر والوں کے اندر دوسرے رشتے داروں کے اوپر برس پڑا۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان کا گدھا ہے، جس کے اوپر دروازے پر آتے ہی شیطان سوار ہو گیا اور پھر اس کو چلانا شروع کر دیا۔ ایسا انسان جو یہ شکایت کرے کہ پتہ نہیں گھر آ کر مجھ کو کیا ہو جاتا ہے، اس کو اپنی حالت کے اوپر جائزہ لینا چاہیے کہ آخر میری زندگی باہر والوں کے ساتھ اچھی ہے تو گھر والوں کے ساتھ اتنی بگڑی ہوئی کیوں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے دو صلح ہوتی ہیں، ایک صلح اللہ کے ساتھ ہے جو عبادات کے اہتمام کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے ساتھ ہوتی ہے کہ حلال کو اپنائے، حرام سے بچے، گناہوں کی زندگی سے بچ بچ کر چلے، خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ کے اپنے گناہ کا داغ دھلوا لیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح ہے۔ اور بندوں کے ساتھ صلح یہ ہے کہ حسن معاشرت ہو, زندگی ایسی صاف شفاف ہو کہ سب سے زیادہ جو قریبی رشتے ہوں انہی کو سب سے زیادہ محبت دینے والا ہو, انہی کے سب سے زیادہ حقوق ادا کرنے والا ہو, انہی کو سب سے زیادہ پیار دینے والا ہو, جس میں اس کے ماں باپ زندہ ہوں, بیوی ہو, بچے ہوں, بہن بھائی ہوں, عزیز اور اقارب ہوں, اور ان رشتوں کو لے کر چلنے والا حقیقت میں یہ بندوں کے ساتھ صلح صفائی رکھنے والا ہے, ان رشتوں کی قدر کرنے والا, وہ خود اپنے دل کے اندر راحت اور سکون محسوس کرتا ہے. وہ جوڑیاں کہ جو ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے, میاں بیوی ہمیشہ پیار محبت سے رہتے ہوں, کبھی کبھی کوئی نا اتفاقی ہو گئی, بد مزاجی ہو گئی, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, شوہر بیوی پر برس پڑا, بیوی شوہر پر برس پڑی, اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا اپنے کام کاج پر تو سارا دن اس کا بے چینی میں گزرتا ہے, بے سکونی میں گزرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ہمیشہ پیار محبت میں گزرتی ہے, تو وہ جو سکون ہے, وہ جو راحت ہے, وہ جو محسوس کر رہا تھا زندگی کی حلاوت, وہ لذت, اب وہ جو کدورت آ گئی, اس کدورت کے بعد پھر وہ چین اور سکون محسوس نہیں کرتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی زندگی ہی تلخ ہو, رات دن بد مزاجی کی وجہ سے وہ چاہے کہ میرے مزاج پر چلے, وہ چاہے میرے مزاج پر چلے, نہ اس کے اندر نرمی اور لچک ہے, نہ اس میں نرمی اور لچک ہے, پھر تو یہ زندگی اس قدر تلخ گزرتی ہے کہ جب گھریلو زندگی تلخ ہے تو پھر باہر بھی زندگی انسان کی بے چین گزرتی ہے, چین اور سکون نہیں ملتا, ایک عجیب بے چینی انسان پر چھائی رہتی ہے. بظاہر وہ ہنستا مسکراتا ہے, لیکن اس کی اس مسکراہٹ میں, اس کی اس ہنسی میں وہ روح نہیں ہوتی, وہ کشش نہیں ہوتی, پھیکی ہنسی انسان ہنس ہنس کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں بھی خوش و خرم ہوں. حقیقت یہ ہے کہ گھریلو زندگی یہ نقطۂ آغاز ہے. اگر یہاں انسان محبتیں بانٹنے والا بن جائے, بیوی کا خیال رکھنے والا بن جائے, بچوں کا خیال رکھنے والا بن جائے, ان کی ضروریات کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے والا بن جائے, اور یہ جو رشتے اللہ پاک نے شریعت کی طرف سے دیے ہیں, قرآن کریم میں باقاعدہ رشتوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے, کائنات کے اندر سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا وہ یہی میاں اور بیوی کا تو ہے. باپ کا رشتہ بعد میں بنا, ماں کا رشتہ بعد میں بنا, بہن بھائیوں کا رشتہ بعد میں بنا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے جو دوسرا انسان کائنات کے اندر وجود پذیر ہوا وہ حضرت حوا علیہ السلام تھی. یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں. سب سے پہلا کائنات کا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے. اس کے بعد جب اولاد ہوئی تو ماں باپ بن گئے اور وہ بیٹا بن گیا. پھر جب اور بہن بھائی ہوئے تو بہن بھائیوں کے رشتے وجود میں آئے. لیکن کائنات کا سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے, اور سب سے پائیدار رشتہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کو صحیح انداز سے لے کر چلا جائے تو یہ رشتہ قائم اور دائم رہتا ہے. جنت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بھی ادخل الجنت انتم وازواجکم تحبرون, تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوش و خرم ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر وہاں آل اولاد بھی ہوگی, ماں باپ بھی ہوں گے, کنبے اور خاندان بھی ہوں گے. یہ جو رشتے اللہ پاک نے یہاں بنائے وہی رشتے وہاں پر بھی ہوں گے, بالا خانے ہوں گے جنت کے اندر. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے, وہاں فرمایا کہ وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ ربنا وادخلہم جنات عدن, یا اللہ ان کو جنت عدن میں, گھنی گھنی جنت کے باغات میں داخل فرما دیجیے, التی وعدتہم, جن جنتوں کا آپ نے سے وعدہ فرمایا. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, خالی ان کو اکیلا نہیں, تنہائی بھی ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تھے تو وحشت محسوس کرتے تھے, اکیلے پن محسوس کرتے تھے, چونکہ فرشتے تو تھے لیکن وہ دوسری جنس تھی, دوسری مخلوق تھی, اکیلے پن محسوس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے کوئی ساتھی مانگا تو اللہ پاک نے پھر ساجی اور زندگی کا رفیق عطا فرمایا, رفیق حیات ملی, پھر جو زندگی کے لطف آئے تو مزے آ گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس دنیا کے اندر حضرت انسان کو بسانا ہے, آباد کرنا ہے. پھر وہ تکوینی معاملات ہوئے, ان معاملات کے اندر جو ایک معاملہ ہوا جنت سے نکلنے کا جو سبب بنا, اس کے بعد جب دنیا میں اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو الگ, حضرت حوا علیہ السلام کو الگ, سال ہاں سال تک ایک دوسرے کے فراق میں روتے تھے. یہ فراق اور یہ دوری اور اکیلا پن, یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہوا کرتا ہے. اس چیز کو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کچھ مہینے, کچھ ہفتے, کچھ دن یا کچھ سال ایسے گزرے ہوں جس میں وہ پردیسی رہے ہوں. پردیس کی زندگی گھومنے کے حساب سے نہ ہو, حج عمروں کے حساب سے نہ ہو, کسی مجبوری کے تحت ہو, تو وہ پردیسی جانتے ہیں کہ پردیس کیا ہوتا ہے. بال بچے, ماں باپ, گھر بار, دوست احباب سارے پیچھے ہیں. یہ کسی مجبوری کے تحت گھر بار میں کوئی نظام زندگی نہیں تھا, قصبے معاش کے لیے وطن کو چھوڑ کے بے وطن ہوا, دیس کو چھوڑ کے پردیس ہوا. اکیلا جو وہاں زندگی بسر کرتا ہے, لمحے لمحے پر آنسو ٹپکتے ہیں, جب کبھی کسی کو وہ خوش و خرم دیکھتا ہے, جہاں وہاں دیش کے باشندوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتا ہے, کہیں بیوی بچے بال بچے گھومتے پھرتے, خود بخود آنسو ٹپکتے ہیں, اس کو اپنا گھر بار یاد آتا ہے. ایک رکشہ کے پیچھے لکھا تھا, رات کو خواب دیکھا زندگی کا افسانہ تھا, قسمت میں جدائی تھی کراچی تو بہانہ تھا. ہے تو سیدھا سادہ شے لیکن بہرحال حقیقت کا عکاس ہے کہ انسان سوچتا ہے چلے یار کراچی چلتے ہیں, محنت کریں گے, کمائی کریں گے, پیسہ بنائیں گے, اپنا گھر بار آباد کریں گے, اپنے گاؤں میں ایک گھر بنائیں گے. تو اس نے اسی کی ترجمانی کی کہ رات کو خواب دیکھا زندگی کا افسانہ تھا. ایک سوچا خواب دیکھے سنہری خواب کہ چلو وارے کے نیارے ہوں گے, مزے ہوں گے, لیکن آ کے ایسا الجھتا ہے کہ بےچارے کی بسا اوقات تو تابوت بن لاش واپس جاتی ہے. ہمارا مدرسہ جو سہراب گوٹ پر ہے, مدرسہ گلشن عمر, جہاں ہماری ذمہ داری ہے, جو بنوری ٹاؤن کی مرکزی شاخ ہے, اس کے برابر میں ایڈی سینٹر ہے. آئے وقت وہاں پردیسیوں کے تابوت آتے ہیں, تابوت آیا دو چار ساتھی ساتھ میں ہیں, وہاں لاتے ہیں, طلبہ جنازہ پڑھتے ہیں, تابوت ایمبولینس میں رکھا, روانہ ہو گیا. بےچارا نکلا تھا نہ جانے کس آرزو اور کس ارمان کو لے کر, یہاں سے تابوت جاتا ہے, ماں باپ پر, گھر والوں پر, بیوی بچوں پر کیا گزرتی ہوگی. ایک تابوت میں نے عمرے کے موقع پر مسجد نبوی میں, ابھی جو دو تین سال پہلے ہمارے ایک استاد کی جو والدہ کا وہاں انتقال ہوا تھا, ان کی تدفین میں ہم شریک رہے, تو عشاء کی نماز کا وقت تھا, تو دو جنازے تھے, دونوں پاکستانیوں کے تھے, ایک خاتون تھی اور ایک مرد تھا, مدینہ منورہ میں ملازمت کے لیے گیا ہوا تھا لیکن تھا پاکستان کا. تو ان دونوں کا وہاں اسپتال سے ہم جہاں کاروائی میں شریک تھے, تو وہاں مستقل یہ دونوں کی تربیت وہ چلتا رہا, پھر وہ سب خانے سے نکال کر وہ لاشیں حوالے کی, ہم بھی اپنی وہ خاتون کی لاش لے کر چلے, آگے آگے ایمبولینس میں وہ لاش تھی, پیچھے پیچھے گاڑی میں ہم لوگ ساتھ میں تھے, دوسرے لاش کو لے کر ان کے ساتھی لے کر چلے, پھر وہاں جہاں غسل دیا جاتا وہاں پہنچے. اس کے بعد ان خاتون کی لاش کو تو کفن میں کر کے اوپر گہوارہ رکھ دیا گیا, لیکن ان دوسرے صاحب کی لاش کو تابوت میں پیک کر دیا گیا. پھر وہاں غسل کے بعد جب عشاء کی نماز کے بعد قریب آیا, تو وہاں سے وہ میتیں لے کر چلے, تو وہ گاڑی ہوتی ہے خاص, اس میں لے کر ساتھ ساتھ ہم اس گاڑی میں پہنچے, پھر مسجد نبوی کو جو خاص دروازہ ہے جہاں سے امام صاحب داخل ہوتے ہیں, وہاں سے اندر داخل ہوئے, چار پانچ ساتھی ہم لوگ تھے ان خاتون کی لاش کے ساتھ, دو چار ساتھی اس کے ساتھ تھے. پھر وہاں وہ رکھ دی گئیں, خاتون کا جنازہ بھی اور ان کا جنازہ بھی, پھر عشاء کی نماز کا انتظار ہوا, پھر نماز کے بعد ان کا جنازہ پڑھا گیا. جنازے کے بعد جو منظر دیکھنے میں آیا, ان خاتون کی تدفین تو جنت البقیع میں ہوئی, ہم لوگ جنازے کے ساتھ چلے, لیکن ان صاحب کی تدفین کا یہاں گھر والوں کا مشورہ شاید پاکستان میں تدفین کا تھا, تو ان کو پھر وہاں دفن نہیں کیا گیا, تابوت میں پیک تھا, ان کو پھر ایمبولینس میں رکھ کے ایئرپورٹ لے جایا گیا. جنازہ تو مسجد نبوی کا نصیب ہوا لیکن تدفین وہاں عمل میں نہیں لائی گئی. ایک کا جنازہ پیدل پیدل جنت البقیع کی طرف روانہ ہو گیا, دوسرے کا جنازہ پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا. تو میں نے عرض کیا کہ پردیسی جب دیش چھوڑ کے پردیس جاتا ہے, حقیقت یہی ہے کہ رات کو خواب دیکھا زندگی کا افسانہ تھا, قسمت میں جدائی تھی کراچی تو بہانہ تھا. تو پردیس میں جب انسان پہنچ جاتا ہے, تنہا ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تو دوسروں کی خوشیاں, دوسروں کی راحت, دوسروں کے آرام, اور یہ عید اور بقرعید اور رمضان, طرح طرح کے جو معاملات آتے ہیں, اس پردیسی کے دل پر آرے چلتے ہیں, تو یہ تنہائی بھی ایک بہت بڑی سزا ہوا کرتی ہے. غرض یہ کہ بات چلتی ہے کہاں سے پہنچی کہاں تک. اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملات رکھے, تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب زمین پر اتارا تو اکیلے اکیلے اتارا, اور دنیا پر آنے کے بعد بھی یہ تنہائی کا معاملہ ان کو اس مرحلے سے گزارا گیا. رویا کرتے تھے ایک دوسرے کے ملاپ کے لیے, اور جدائی کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے. ہوتے ہوتے مدت دراز کے بعد جا کر پھر عرفات کے میدان میں آمنا سامنا ہو گیا, اسی لیے اس میدان کا نام میدان عرفات, کہ جہاں پر ایک دوسرے کی معرفت اور ایک دوسرے کی ملاقات نصیب ہوئی. حضرت حوا کی تو قبر بھی جدہ شہر ہی کے اندر ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی کسی دوسرے مقام پر ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ پاک نے کائنات میں عطا فرمایا میاں بیوی کا, اور ایسا محبت بھرا رشتہ کہ وہاں جہاں جنت کے اندر عرش اٹھانے والے فرشتوں کی دعا اللہ پاک نے ذکر فرمائی, فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو جنت عدن میں داخل فرما. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم, اکیلا تنے تنہا نہیں, ان کے نیک صالح آبا اور اجداد کے ساتھ, ان کی بیویوں کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ, پورا کنبہ پورا خاندان ایک ساتھ داخل ہوگا جنت میں. تو یہاں پر جب انسان ان رشتوں کو ملحوظ رکھتا ہے, قدر کرتا ہے, آداب کی رعایت رکھتا ہے, تو پھر آخرت میں بھی یہی رشتے مقدس رہیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی وہاں کی خوشیاں بھی عطا فرمائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو طرح کی صلح ہے, ایک اللہ کے ساتھ صلح ہے جس کو خالق کی صلح کہا جاتا ہے, ایک مخلوق کے ساتھ صلح ہے, اور مخلوق کی صلح یہ زیادہ مقدم ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ تو لمحے بھر میں اپنے حق معاف فرما دیتے ہیں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑ کے رکھا، گناہوں کی زندگی میں لگائے رکھا، لیکن جب کبھی دل پر جھٹکا لگا، کوئی چوٹ لگی، کوئی موقع ایسا آیا کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی، رقت پیدا ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ندامت ہوئی اور توجہ ہوئی کہ میں تو اپنے مالک اور خالق سے بچھڑا ہوا ہوں، سال ہر سال گزر گئے، کبھی میں نے اس سے نہ محبت کا اظہار کیا نہ محبت کا اقرار کیا، دنیا میں تو آئے وقت انسان کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جہاں کہیں تھوڑی سی لفٹ ملی فوراً آئی لو یو کا میسج دے دیا، لیکن کبھی سوچا کہ اپنے مالک اور خالق اور رازق احکم الحاکمین جس نے اتنی محبت فرمائی کہ حضرت انسان کو اپنے دست شفقت سے بنایا، کبھی اس سے بھی محبت کا اظہار کیا، کبھی اس کی محبت کی بھی لاج رکھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر پوچھا، موسیٰ محبت اور نفرتیں تو بہت کرتے ہو، کوئی محبت آپ کے نزدیک ایسی بھی ہے جو میری ذات کی خاطر ہو، کوئی نفرت ایسی بھی ہے جو میری ذات کی خاطر ہو؟ سوچ میں پڑ گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، دنیا میں انسان محبتیں تو بہت کرتا ہے ادھر ادھر، نفرتیں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ زیادہ تر وہ ذات کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، ذاتی محبتیں، ذاتی نفرتیں، لیکن ایسی محبت جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہو، ایسی نفرت اور عداوت جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو، ایسی محبت بڑے ڈھونڈنے سے ملے گی، اسی لیے تو اتنا اونچا رتبہ مقام رکھا ہے اس محبت کا، رجلانی تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے افراد کے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں، اسی محبت پر ملتے ہوں، اسی محبت پر بچھڑ جاتے ہوں، فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے دو محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت، خود اپنے مالک و خالق سے بے ساختہ محبت، والہانہ محبت، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرے قول سے بھی، یا اللہ مجھے آپ کی ذات سے محبت ہے، اور اس محبت کا عملی ثبوت بھی دے، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت میں سچے ہو، فتبعونی، میری تابع داری کرو، میری نقالی کرو، میری اتباع کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسوٹی بنا دیا، معیار بنا دیا کہ جو بھی آپ کی نقالی کرنے والا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دینے والا ہے، ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس پوشاک آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار پر اترتا ہے، ہماری زندگی کے طور طریقے، کھانے پینے کے سلیقے، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا کمانا، ہمارے اخلاق، ہماری عادات، ہمارا میل جول، زندگی کے رہن سہن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق ہیں، یا اپنے جو اغیار ہیں، جو دشمن ہیں، ان کے طور طریقوں کے مطابق ہیں؟ یہود اور نصارہ، ان کی نقالی سے منع کیا گیا، سورہ فاتحہ میں فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب ہیں یہودی، ضالین ہیں عیسائی، اللہ تعالی ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، صراط المستقیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ دے کر گئے اس کو صراط المستقیم نام، کہ ہدایت والے سیدھے راستے پر آپ ہمیں گامزن رکھیں، اسی پر چلائیں، ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمائے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور ساتھ میں کہا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، بنی اسرائیل، یہود، جن کو اللہ پاک نے غضب اور ان کا اللہ کا غصہ جب نازل ہوا، بندر اور خنزیر بنا کر دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور ضالین، گمراہ ہونے والے قوم، یا عیسائی قوم ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو، جو اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھے کہ بنا باپ کے اللہ پاک نے حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے ذریعے اپنا ایک بندہ پیدا کریں گے جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہوگا، بات چیت چلتے چلتے وہ حاملہ بھی ہو گئی، دیکھتے دیکھتے بچے کی ولادت بھی ہو گئی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی نشانی بنایا، اس نشانی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور گمراہ ہو گئے، الاعوذ باللہ، عیسائیوں کا عقیدہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی وہ حضرت مریم علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، فرمایا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں دعا مانگا کرو کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا اور گمراہوں کے راستے سے بچانا، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، دونوں یہ اللہ کے راستے میں ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مسترد اور مردود ہیں، اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اس صراط مستقیم پر چل لیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپنایا ہوا ہے کہ ہماری شکل و صورت, ہمارا لباس پوشاک, کردار, گفتار, اطوار, سارے طریقے وہی ہیں جو ہم تک علماء کے ذریعے, صلحاء اور اولیاء کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. آیا ہم نے اسی کے اندر, اسی نقشے میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے, یا یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اور انگریز یہ ہمارا آئیڈیل اور معیار زندگی ہیں, وہی ان کی بول چال, وہی طور طریقے, وہی اسٹائل, وہی زندگی کے انداز, کہ جس میں ہم فخر اور گھمنڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت ماڈرن ہو گئے, ترقی یافتہ ہو گئے. جائزہ لینے کا وقت ہے, زندگی ہے, سانس میں سانس ہے, دم میں دم ہے. وقت آئے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, ترازو دے دیا, فرمایا کہ المرء مع من احب, انسان کا حشر آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبتیں وابستہ ہوں گی. وہاں صرف زبانی دعوت کام تھوڑی آئیں گے, وہاں تو عمل, زندگی پوری سامنے ہوگی کہ زندگی تم نے کن کے نقشوں کے مطابق گزاری ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو انسان خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ میں صاحب ایمان ہوں, حضور کا سچا غلام ہوں, عاشق رسول ہوں, لیکن عمل سے اس چیز کو ثابت نہ کر سکا. اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو, سچی محبت کا دعویٰ ہے, ثبوت, فتبعونی, میری اتباع کرو, میری تابع داری کرو, میری نقالی کرو. یحببکم اللہ, انعام اتنا بڑا ملے گا, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بنا لے پھر اس کو گنہگار نہیں چھوڑتے, فرمایا تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے بن گئے, اللہ تعالیٰ اور بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن گیا, فرمایا کہ ویغفر لکم ذنوبکم, سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے. جائزہ لینے کا وقت ہے, دیکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری صلح ہے کہ نہیں. بہلول کا قصہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, جو زندوں کے محلے میں کھڑا ہوا تھا چوراہے پر, آسمان اور زمین پر دیکھ رہا تھا, پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہو, کہا صلح کرا رہا ہوں, کس کے درمیان, خالق اور مخلوق کے درمیان, نتیجہ کیا رہا, کہا ناکام. وہ تو راضی ہے صلح کرنے پر, مخلوق راضی نہیں ہے, بس تو مگن غفلتوں میں پڑی ہوئی ہے, اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. وقت گزرنے کے بعد کسی نے قبرستان میں دیکھا, زمین اور آسمان کی طرف نظر دوڑا رہے ہیں, پوچھا کیا کر رہے ہو, صلح کرا رہا ہوں, کس کے درمیان, مخلوق اور خالق کے درمیان, نتیجہ کیا رہا, بے فائدہ. کہا آج مخلوق تو راضی ہے, قبرستان والی ساری مخلوق اس سے صلح کرنے پر راضی ہے, لیکن وہ راضی نہیں ہے, پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. الحمدللہ ابھی زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے, شب و روز ملے ہوئے ہیں, قیمتی لمحات ملے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی صلح کرنے کا وقت ہے, اللہ کے بندوں سے بھی صلح کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی معاملات صاف کر لیے جائیں, حقوق نبھائے جائیں, عبادات میں لگا جائے, جن عبادات میں کوتاہی ہوئی ان عبادات کی تلافی کی جائے, قضا کی جائے, توبہ استغفار کیا جائے, معافی مانگی جائے. اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں معاف فرما دیتے ہیں, لیکن حقوق العباد بڑا سنگین معاملہ ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے, جب تک کہ جس کی حق تلفی نہ کی ہو, جس کا دل دکھایا ہو, جس کا حق دبایا ہو, اس سے جب تک معافی حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ملے گی. آخرت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے, جتنا میرے ذمہ تھا میں نے معاف کر دیا, تم نے جس جس کا دل دکھایا, جس جس کا حق دبایا, اب تم اور تم آمنے سامنے ہو, اپنا معاملہ صاف کر لو. فرمایا کہ میدان محشر میں پھر انسان کسی کو معاف نہیں کرے گا, وہاں تو نیکی کا انسان طلبگار ہوگا, وہاں تو پھر وہ اپنے پورے حقوق مانگے گا, اور وہاں پھر معافی دینا آسان, معافی حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. تو زندگی کے اندر تو انسان کو موقع ملا ہوا ہے, اس کے علم ہے, انسان کے علم میں ہوتا ہے کس کس کے ساتھ میں نے ظلم و زیادتی کی ہے, کس کس کے ساتھ حق تلفی کی ہے, کس کس کو ناراض کیا ہے, کس کس کا مال دبایا, پیسہ دبایا, جائیداد دبائی, کس کس کی امانت میں خیانت کی, کہاں کہاں میں نے حقوق تلفیاں کی, کس کس کو دھوکہ دیا. جہاں جہاں اس کی بس میں ہو سارے معاملات صاف کر لے, جہاں وہ بے بس ہو جائے اور سامنے جس سے حق کے معاملے کی صفائی کرنی ہے وہ نایاب ہو چکا, دستیاب نہیں ہو رہا, تو پھر جتنا حق دبایا تھا اتنا صدقہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, کہ اللہ یہ صدقہ جو کیا اس کا بدل, اس کا اجر اس کو عطا فرما دے, اور میرے اس گناہ کے جرم کو معاف فرما دے. ابھی تو موقع ہے معاملات کی صفائی کا, اللہ تعالیٰ سے بھی صلح کر سکتے ہیں, اللہ کے بندوں سے بھی صلح کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, یہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, اور اللہ کے مخلوق کے اندر فاحب الخلق, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے, من احسن الی عیالی, جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے, حق والوں کے حق ادا کرتا ہے, ظلم و زیادتی سے بچتا ہے, کوئی اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے, عفو درگزر سے کام لیتا ہے, اور نبھاتا ہے معاملات کو, نبھاتا ہے حقوق کی ادائیگیاں کرتا ہے. فرمایا کہ احب الخلق الی اللہ, یہ اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا چہیتا بندہ ہے. تو ابھی تو چہیتا بننے کا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے, معاملات صاف کیے جائیں، اخلاق درست کیے جائیں، برائیوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور صاف ستھری پاکیزہ زندگی صراط مستقیم پر اپنے آپ کو چلایا جائے، ظاہر بھی سنوار لیا جائے، باطن بھی سنوار لیا جائے اور گھریلو زندگی یہ بہت پیار محبت والی، اپنائیت والی، انسیت والی، شفقتوں اور محبتوں والی ہوں کہ بڑے ہوں تو وہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کریں، پھول صفت بن کر رہیں، اور چھوٹے ہوں تو وہ ادب اور احترام کا پیکر بن کر رہیں کہ بڑوں کے حکم کی تعمیل میں اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھیں، اور شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا خیال رکھیں، تربیت اولاد کے اندر اپنی اولاد کو بھرپور تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ رہیں، دینی تربیت بھی ان کو کریں اور دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو آراستہ کریں، تو انشاءاللہ جب گھریلو زندگی اچھی بن جائے گی تو پرسکون اور ایک بابرکت زندگی انسان کو ملے گی، جس میں انسان ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں محسوس کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے بہترین درہم اور دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، محنت کی، بھاگ دوڑ کی، کاروبار کیا، ملازمت کی، سب کچھ کیا، آ کر اپنے بال بچوں پر خرچ کر رہا ہے نان نفقے کے اوپر. فرمایا سب سے زیادہ قیمتی، سب سے بہترین یہ درہم اور دینار ہے جو اپنے بال بچوں پر خرچ ہو، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی دیکھ بھال، ضروریات پوری کرنا اور ان کی تعلیم کے اوپر اور ان کے پرورش کے اوپر خرچ کرنا، یہ سارا ذخیرہ بننا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ واپس اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے، مختصر دعا کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ اذان کا وقت ہو چکا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا الله ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ سوچ نصیب فرمائیے، عمدہ اخلاق عطا فرمائیے، ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اتباع نصیب فرمائیے، آپ کی نقالی اور مشابہت نصیب فرمائیے، آپ کی غلامیت کا تاج ہمارے سروں پر عطا فرمائیے. العالمین اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی محبت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان بنائیے، گناہوں اور برائیوں سے نفرت اور دوری نصیب فرمائیے، پاکیزہ عبادات والی، تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے، خوشیوں سے مالا مال فرمائیے، تقوی کی صفت سے آراستہ فرمائیے، ایمانی خوبیوں سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے متعلقین میں، حاضرین میں جو جو بھی بیمار ہیں، تمام کے تمام امت مسلمہ کے بیماروں کو صحت و تندرستی اور عافیت کاملہ عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، درجات عالیہ پر فائز فرمائیے، ہمارے بڑوں کا سایہ تادر ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، مقدس رشتوں کا احترام نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین والدین کا احترام نصیب فرمائیے، اولاد کی نعمت کی قدر دانی نصیب فرمائیے، رشتہ ازدواج کے اندر یا اللہ محبتیں عطا فرمائیے، پرخلوص یا اللہ بےلوس محبتیں عطا فرمائیے، اپنی ذات کی محبتیں عطا فرمائیے، اپنی ذات کے لیے نفرتیں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے ایمان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، ظاہر اور باطن کو سنوار دیجیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ آپ ہم میں سے ہر کسی کی دلی مرادوں کو، جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، ہم سب کو ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھیے، ناکامی اور نامرادی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، رشتوں میں یا اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے، من کی مرادیں پوری فرمائیے، خوشیوں بھری سعادتوں والی زندگی عطا فرمائیے ہم سب کو. یا اللہ خوب رچ بس کے خوشیوں بھری سعادتوں والی عمر دراز عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آئندہ جو اتوار آ رہا ہے 15 تاریخ کو انشاءاللہ، ہماری کچھ نجی مصروفیات ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ 15 جولائی کو جو اتوار ہے اس میں ہفتہ وار اصلاحی درس کی چھٹی رہے گی.